راہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے چند باتیں ہم کریں گے سورت کے بارے میں، کیونکہ سورت الکہف جو ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی اہم سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 18 یعنی 18 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے، 110 آیتیں، 12 رکوع، 1608 کلمات ہیں اور 6620 حروف ہیں. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف ملتی ہیں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. سورت کہف جو ہے اس کا نام سورت الکہف، اسی سورت کی آیت نمبر 9 میں ایک قصہ آتا ہے اس کے اوپر ہے. یہ سورت جو ہے مکی ہے اور اس کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تقریباً 8ویں سے 10ویں سال کے بیچ میں ہوا. یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پہ تھی، گھر گھر میں فتنے اٹھے ہوئے تھے، کہیں بچے پہلے دین کی طرف آ رہے تھے تو کہیں بیویاں پہلے آ رہی تھیں، گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاندانی نظام بگڑ رہا تھا. کیونکہ جب گھر میں دین آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو آتی ہیں. ایسے حالات میں جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ تھا اس بات کا کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس دین سے جوڑا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر کے اس میں ایک قصہ بیان کیا کہ جس میں جوان بچوں نے وقت کے رواج سے انکار کرتے ہوئے روایات کو توڑا اور حقیقی دین پایا. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آیت نمبر 9 میں ہوگا، تو وہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. اور اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روایات ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں. ابو دردا سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں آخری 10 آیتوں کے حفظ کرنے کی بھی بات آتی ہے. پھر دوسری روایت ہے سورت میں مسند احمد کی سہل بن سعد سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قدم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے آتا ہے کہ اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. جو سب سے مختات روایت ہے وہ یہی ہے، جو سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا. میں اس نور کو اسی طرح سوچتی ہوں کہ جیسے زندگی میں بھی نور، دل میں نور، روشنی، اپنے معاملات جو ہوتے ہیں اس کو سیٹل کرنا آ جاتا ہے انسان کو، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے جو اس کا اس سے مراد ہے وہی چیز اس میں آتی ہے. تو لہٰذا ایک انسان اس شوق کے ساتھ اس کو پڑھے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو نہیں پڑھتا جمعے کو؟ تو اب نیت کر لیں. چلیے آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی جمعہ ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہم سورۃ الکہف نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ لوگ جمعے کی کلاس کے سیشن میں کچھ اس طرح سے کریں الفت کہ بیچ میں کوئی بھی ایسا وقت جو بریکس کا یا آپ لوگ دیتے ہیں تو ترتیب سے شروع کریں سورۃ کہف پلے کرنا. شریم اور سدیس کی سنتے ہیں تو 18 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے یہ سورت نا، پورے 18 منٹ میں. تو کسی ایک قاری کو جو چلاتے، قاری اجمی، کس سے بھی شاید تھوڑی جلدی پوری ہوگی. تو بہرحال اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنے فتنے ہیں ارد گرد کے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اور ہے کیوں، پڑھنا کیوں ہے، یہ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ خود ہی دیکھیں گے اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ واقعی ہم اس کو بغیر سمجھے ہی ابھی تک پڑھتے آئے. وہ پھر شاید اسی لیے وہ روشنی ہماری زندگیوں میں نہیں آتی. اس پوری صورت کا جو تھیم ہے نا وہ مٹیریلزم کا خاتمہ ہے. مادہ پرستی کا جو بت آج کے دور میں ہمارے ارد گرد دکھتا ہے اس کو توڑنے والی ہے. 3 بہت بڑے بنیادی واقعات ہیں اس کے اندر. اس سورت کی شان نزول کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. ایک روایت اور ہے اس سورت کے بارے میں روح المعانی میں، دلمی سے روایت ہے حضرت انس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، جس سے اس کی عظمت اور شان دکھتی ہے. چلیے سورت کی شان نزول دیکھیں گے کہ امام طبری کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی سچا دین آتا ہے تو شہرت تو ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتے ہیں. خیر جب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے دو لوگوں کو، ایک نظر بن حارث اور دوسرے عقبہ بن ابی معیط، ان کو مدینہ طیبہ کے علماء یہود کے پاس بھیجا کہ وہ لوگ کتب سابقہ یعنی تورات اور انجیل کے عالم ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی نئی تحریک آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں تو لوگ پہلے سے موجود دیندار جو ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، تو یہ گئے۔ اب ان دینداروں کا فرض کیا ہوتا ہے کہ وہ حق بات کریں، لیکن علماء یہود جو ہوتے ہیں ان کے اپنے دل میں تعصب تھا اللہ کے نبی کے بارے میں، اور خوف یہ تھا کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہیں یہ ٹھیک نبی تو پھر تو لوگ ہمارے پاس سے ہٹ کے ادھر جائیں گے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، جس کو جہاں جانا ہے وہ ویسے بھی جانا ہوگا۔ انہوں نے شک میں ڈالنے کے لیے ان دو ساتھیوں کو کہا کہ تین سوال پوچھ لو ان سے جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر یہ ان تین سوالوں کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لو کہ وہ نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ کرے تو سمجھو یہ صرف باتیں بنانے والے ہیں۔ اچھا، ان کے تین سوال تو ہم ابھی پڑھیں گے، آج کے دور میں بھی کسی کو چیک کرنا ہو نا عقیدہ تو تین ہی سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ عورت اور مرد کی نماز کا فرق بتا دیں، نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اونچی آمین کہیں کہ نہ کریں، یہ تین سوال آج بھی دیکھتے ہیں لوگ، کئی نئی جگہ جائے تو فوراً اس سے یہ پوچھو، اور ایک ساتھ چوتھا قضاء عمری کا بھی پوچھ کے آ جانا۔ ہاں، تو لوگ دوسروں کا علم چیک کرتے ہیں، ہر سوال کے اندر خیر نہیں ہوتی، بعض دفعہ صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے جوش میں پورے دلائل دے دیں، یہ مسئلہ یہ مسئلہ، کوئی نہیں سنے گا، وہ جا کے کہہ دے گا یہ وہابی ہے، اس لیے ایسے سوالوں کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا حال بیان کرو کہ جو پرانے زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور غار میں چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کا قصہ پوچھ کے آؤ۔ دوسرے اس شخص کا حال پوچھو کہ جس نے دنیا کے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری دنیا کا سفر کر لیا، ذوالقرنین کی طرف اشارہ تھا۔ اور تیسرا ان سے پوچھ کے آؤ کہ روح کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ دونوں قریشی واپس آئے مکہ میں اپنی برادری کے لوگوں کے پاس، کہ کہا دیکھا آج تو ایسی چیز مل گئی کہ صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص سچا ہے کہ جھوٹا اور پڑھا کتنا ہوا ہے، اس کا علم ذرا ہم جان لیں گے۔ انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کر دیے۔ اب یہ تینوں وہ چیزیں تھیں، نہ آپ نے پچھلی زندگی میں کبھی اس کا تذکرہ کیا، نہ آپ کی تعلیمات تھیں، اور مکہ میں ایسی کوئی چیزیں معروف بھی نہیں تھیں یعنی جو روایتوں سے سنی ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو کل اس کا جواب دے دوں گا۔ آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، اور جبرائیل ان دنوں میں اکثر آتے تھے، یا آپ کہہ لیں ڈیلی بیسس پہ آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئیں گے، میں ان سے پوچھ لوں گا اور آپ کو جواب دوں گا، لیکن آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ اب کیا وقع، ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی وحی کا انتظار کرنے لگے، اور جبرائیل آئی نہ، اگلے دن وحی نہ آئی، 15 دن اس حال میں گزر گیا۔ آپ ذرا امیجن کریں، کسی کو آپ نے کہا ہو کچھ اور وہ کام کرنے کے لیے وہ نہ کر پائے تو آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی، ظاہر ہے کہ امبیرسمنٹ بھی ہوگی۔ قریش مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کو سخت غم ہوا۔ 15 دن گزرے تو پھر جبرائیل علیہ السلام سورت کہف لے کر آئے، اور وجہ بھی بتا دی، اسی سورت میں آئے گی، آپ پڑھیں گے کہ جب بھی کبھی کوئی کام کہیں تو ولا تکل لشیئن انی فاعل ذلک غدا، کہ کبھی بھی کسی کام کے لیے یہ نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کروں گا، بلکہ یہ کہا کرو الا ان یشاء اللہ، تو اس میں آپ کی تربیت بھی کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی ہوتی تھی قرآن میں، اور کبھی نہ کبھی کوئی بشر ہونے کے ناطے اگر کوئی بات ہوتی تو اس کی اصلاح بھی کر دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ صورت بیان کی گئی۔ تو یہ جو دو واقعات ہیں ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کو، وہ اس صورت میں آئیں گے، اور روح کا معاملہ ہم پہلے پڑھ چکے صورت بنی اسرائیل کے اندر۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کس طرح ہر صورت کے پیچھے آگے سوالات جوابات اور چیزیں ہوتی ہیں، اور جب تک آپ اس کو نہیں سمجھتے آپ باتوں کو سمجھ بھی نہیں پا سکتے، اور کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوگا۔ باقی اس صورت کے مضامین جو ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ صورت کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے ہے، اللہ کی تعریف سے کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو رشد اور ہدایت کا آخری صحیفہ دیا۔ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، کوئی عام ذات نہیں ہے وہ کہ جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت طریقہ دیا۔ یہ نہیں دیا کہ بس اپنی مرضی سے جی لو اور مر لو، بلکہ پورا پیکج دے دیا۔ پھر اس صورت کے اندر کچھ واقعات ہم پڑھیں گے، جس میں سے ایک واقعہ آیت نمبر 32 سے 44 میں باغ کا قصہ ہے۔ ایک دنیا پرست شخص کتنا کم ظرف ہوتا ہے، خود اپنے اوپر ہی نظر رکھتا ہے، اور اپنی دولت کو خود اپنے تک رکھتا ہے، اور اس کے برعکس ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اس کا مال کے معاملے میں کیا معاملہ ہوگا، اس کو ہم انشاءاللہ اس میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح اسی سورت کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا قصہ بھی دیکھیں گے، جس کی روشنی میں علم کے آداب پہ بات ہوگی، استاد اور شاگرد کے تعلقات کے اوپر اس میں بہت ساری ٹپس ملیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر ذوالقرنین کے قصے میں فی زمانہ حکمرانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پہ بات ہو سکے گی، کیونکہ کس طریقے سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی لیکن چونکہ عادل تھا تو اس دولت نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ تو انشاءاللہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لیں گے، خلاصہ شروع میں ہو گیا تو پھر بعد میں تو آپ سوچیں گے کہ سب کچھ سمجھ آ گیا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت کو آیات کے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں ذرا سی بھی کجی۔ اور کیا کرتی ہے یہ کتاب؟ قیم لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، معاش اور معاد کو درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ خبر سنائے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزا ہے۔ اور اس سے آگے کچھ باتیں۔ سورت کا آغاز ہے الحمدللہ سے، ہم نے دیکھا سورت بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان اللذی سے، اور اختتام ہوا وکبرہ تکبیرہ پہ، اور سورت الکہف شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ یہی ہے وہ تین کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات سے ثابت ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد 33 بار پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ اس سورت کے اندر 38 بار الحمدللہ کا لفظ آیا۔ قرآن پاک میں 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں الحمدللہ آتا ہے، جس میں ایک ہم پڑھ چکے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر سورۃ الانعام الحمدللہ الذی، سورۃ فاطر، سورۃ سبا اور سورۃ کہف۔ تو اب ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت شروع ہو رہی ہے جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکلات کے دور میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں، اور وہ کیا کہ اللہ کی حمد کرو۔ حمد کا لفظ اردو میں بہت معروف ہے، حمد اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے مدح، مقابلے سے مراد ہے کہ اسی کے معنوں میں بھی ایک لفظ آتا ہے مدح۔ مدح جو ہوتی ہے یہ اللہ کی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے نعت، نعت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام ہے۔ حمد کہتے ہیں وہ خوبی جس کے لیے بیان کی جائے، یعنی حمد وہ وصف ہے کہ جس کے لیے بیان کیا جائے وہ اس میں ہو، ہر خوبی جو اللہ میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے وہ بھی اسی نام سے ہے، کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، گویا کہ آپ سب سے زیادہ الحمدللہ کہنے والے تھے، اور آپ اتنی کثرت سے الحمدللہ کہتے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے پھر بھی آپ اتنی استغفار پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ ہم سب ذرا اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی تعریف کتنی بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہم ہر وقت سیلف پٹی کا شکار ہی تو نہیں رہتے، سیلف پریزنگ تو نہیں کر رہے ہوتے، اپنے گن تو نہیں گاتے ہوتے؟ جو بندہ اپنے گن گاتا ہے نا، اصل میں وہ الحمدللہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ یاد کر لے، کسی انسان کو کسی اپنے کارنامے کو کسی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے آپ کی قسمت بدل دی، ہم نے آپ کے لیے یہ قربانیاں دی، تو سمجھ لیں کہ اس نے پھر اللہ کو بڑا بنانے کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے بجائے خود اپنے اوپر یہ بات لے لی۔ کرنا کیا چاہیے بندہ مومن کو کہ ہر معاملے میں کچھ ملے یا کچھ چھنے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور پورے دین کا خلاصہ اس پہ ہم بات بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، کسی کو اگر سننا ہے تو دوبارہ جا کے سن لیں، اور آپ شکر اور شکر کا تعلق بھی دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ اللہ کی تعریف کرنے والے کا دل کیسے پگھلا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، تعریف ہے اس کے کمال پر، اللہ کی تعریف ہے اس بات پہ کہ انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے نازل کی کتاب. صرف فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہاں کیا کہا؟ انزل علی عبدہ الکتاب. گویا کہ یہاں پتہ چلا کہ اللہ کی تعریف اس لیے کہ تو نے آسان کتاب دے دی، تو نے اس کتاب کے دینے میں کسی اور کو بیچ میں نہیں ڈالا، براہ راست تو نے اللہ کے نبی تک پہنچائی اور ہم تک مل گئی. اب دیکھیں کتنا زبردست آغاز ہے سورت کا. ہر جمعے کو یہ پیغام ہم کو دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے نظریں ہٹا کے اپنے رب پہ لگا لو، توحید سیکھو، ایک رب پہ نظریں لگاؤ. اس نے اتنا کچھ دیا، اس نے کتاب دی، اس نے صاحب کتاب دیا، اس نے انسان کو اتنا پیارا تحفہ دیا. یہاں دیکھیے علی عبدہ، پیچھے بھی دیکھا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا پتہ چلا کہ جہاں کسی خاص نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا جاتا ہے. آپ کو عزت دی جا رہی ہے، مقام اور مرتبے کو بلند کیا جا رہا ہے. خالق کسی کو اپنا بندہ کہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. جیسے سارے بچے ماں کے ہی بچے ہوتے ہیں، لیکن ماں کسی بچے سے لاڈ کرتے ہوئے کہتی یہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ. ہاں فرق ہوتا ہے نا. کوئی کسی کا بندہ کب کہلاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہو جاتا ہے، جب اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، سبمٹ ہو جائے، غلام ہو جائے. اور حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مقام عبودیت پر فائز تھے. چار مقامات پر قرآن پاک میں اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا. سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے وَإِن كُنتُم فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی بات تھی وہاں بھی. اگر تمہیں شک ہو کہ ہم نے جو نازل کیا اپنے بندے پہ وہ ٹھیک نہیں، تو جاؤ پھر تم خود بھی ایسا بنا کے لے آؤ کلام. پھر سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور سورہ کہف میں اب الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور چوتھا مقام سورہ حدید آیت نمبر 9 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتبن سے ہے، جمع کرنا اس کا معنی ہوتا ہے لفظی. کتاب میں چونکہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں، خاص طور پہ اگر یہاں الکتاب سے قرآن پاک مراد لیتے ہیں، تو قرآن پاک میں تو آپ دیکھیے حکم بھی ہیں، قصے بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اس کی بندگی کو دیکھ کر، اس لیے اب تم بھی اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. آپ دیکھیے بندہ جس کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتا ہے نا، اسی کا بندہ بن جاتا ہے. کوئی عبد الدینار بنا مال کا بندہ، کوئی عبد الدنیا بنا دنیا کا بندہ، اور کوئی بنتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ. ہم سب بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس کے بندے ہیں. کتاب بھی دی کون سی؟ ولم یجل لہ عوجا، جس میں ذرا بھی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اس کتاب کے اندر نہ کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہے، نہ کوئی حکم ٹیڑھا ہے، نہ کوئی بات ٹیڑھی ہے. لفظ ایوج نیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ایوج جو ہوتا ہے عین کے ساتھ زیر کے ساتھ جب آتا ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عین کی زیر کے ساتھ ہو تو کلام کا ٹیڑھا پن، ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں جو لوگ کرتے ہیں. عین پہ زبر ہو، واؤ پہ بھی زبر ہو آوج، تو حصی ٹیڑھا پن جو نظر آئے آنکھ سے. مثلا یہ دیکھیے کہ جیسے یہ اسٹک ہے نا، تو یہ آپ کو دیکھ رہی ہے اس کا سرا ٹیڑھا، یہ ٹیڑھا پن کون سا ہے؟ آوج، جس کو ہم فیل کر سکیں، دیکھ سکیں. اسی طرح اوجن، واؤ پہ جزم کر دیں. اوجن ہوتا ہے ایک طرف جھکنا. تو ایوج، اوج اور اوج، یہ ساروں میں جھکاؤ پایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی ایک بہت پیاری صفت بیان کی کہ اس میں ذرا بھی جھکاؤ نہیں ہے، یعنی کسی کی فیورٹزم کا شکار نہیں ہے قرآن، کہ مردوں کو تو خوب حقوق دے اور عورتوں کو نہ دے. نہ یہ قرآن مردوں کی طرف جھکا ہوا ہے، نہ عورتوں کی طرف، نہ بچوں کی طرف، نہ بڑوں کی طرف، نہ غلاموں کی طرف اور نہ مالکوں کی طرف۔ دنیا میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے نا، تو عموماً پوچھتے ہیں کہ حکومت کون سی ہے۔ جیسے امریکہ میں دو پارٹیز چلتی ہیں، تو دونوں کا فرق جو مجھے کسی سے پتہ چلا وہ یہی ہے، ڈیموکریٹک ہیں اگر وہ آتے ہیں اور جب دوسرے آتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ اقلیتوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی میں نے دیکھا کہ کچھ پاکستانی یا مسلم جو ہے وہ ایک خاص پرسن کو بہت لائک کر رہے ہیں کہ وہ آئے گورنمنٹ میں، تو میں نے پوچھا کہ فرق کیا پڑتا ہے آپ کو، دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو پارٹی ہے نا، ان کا میلان جو ہے اقلیتوں کی طرف ہے، مینورٹیز، جیسے ہم مسلم باہر سے آئے ہوئے ہیں یا سومالیز ہیں یا کوئی دوسرے افریقہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، دوسرے مذاہب کے بھی، تو یہ اقلیتوں کو بہت رائٹس دیتے ہیں، جبکہ دوسری پارٹی قانون بناتی ہے تو وہ زیادہ اپنے نیٹوس کو بناتی ہے دیکھ کر۔ تو ایوج آ گیا نا کہ انکلائنیشن آ گیا۔ پاکستان کو آپ دیکھ لیں، کچھ سیاسی جماعتیں وہ آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بزنس مین کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں زمینداروں کو فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ان سارے قسم کے جھکاؤ سے پاک ہے۔ یہاں مجھے وہ کال بھی یاد آ رہا ہے جو سورۃ نساء کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا، کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کا تو یقین ہے نا، حالانکہ یہ بھی غلط یقین تھا، کہ اگر نہ یہ یقین ہوتا تو میں کہتا کہ اس قرآن کو لکھنے والی ایک عورت ہے، کیونکہ اس میں ویمن رائٹس پہ اتنی بات کی گئی ہے، اور وہی عورتیں ناراض رہتی ہیں اس قرآن سے، اور وہ پڑھتی ہیں تو ان کے گھر والے ناراض رہتے ہیں ان سے، ہاں سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولم یجل لہ عوجا، یہ پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا عوج کا، کہ اس کتاب کے اندر کسی کی سائیڈ نہیں لی گئی، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں ہم فیور دیتے ہیں، فیور نہیں دی گئی کسی کو۔ دوسرا اس کے اندر عوج اور عوج میں کیا ہے، کہ اس کتاب کے اندر کلام کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا تو آدھے جملے ٹیڑھے بولتے ہیں، کئی دفعہ دل بھی چاہتا ہے، اور اگر آپ چاہیں گے تو کبھی کر بھی دوں گی، جیسے میں نے خود اپنی یہ چیز بہت نوٹ کی، عام باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، ہمیں لگتا ہے ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی ریکارڈ کر کے ہمیں سنائے تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے اس کو بند کر دو، دس ٹیڑھے جملے بولتے ہیں، وہی بات جو ایک جملے میں بولی جا سکتی ہے نا اس کو ہم اتنا گھماتے پھراتے ہیں سمجھ نہیں آتی، وہی بات جو پانچ منٹ میں ہو سکتی ہے ہم پندرہ منٹ میں لگاتے ہیں نا، تو یہ ہمارے کلام کا جھول ہوتا ہے۔ اور اس پہ بلکہ ابھی یہاں بات آئی تو سب کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ سب خوب بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ کمنٹس دیا کریں۔ میں اس لیے یہ بات نہیں کرتی کبھی کہ پھر لوگ جو دیتے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں، لیکن جب کمنٹس دیں تو خود سوچیں کہ میں جو جملہ چار دفعہ بول رہی ہوں اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ تھک جائیں گے، ٹائم ویسٹ ہوگا، ایک ایک منٹ کا قیمتی، شستہ نپے تلے جملے بولیں، ایسے بولیں کہ ایک لفظ دوبارہ نہ بولیں۔ آپ کو پچھلی صورت میں نے مثال دی تھی کہ عربوں میں ایسے بھی لوگ تھے چار گھنٹے تقریر کرتے اور اس میں اپنا بولا ہوا ایک لفظ دوبارہ نہ بولتے، بولنا پڑتا تو اس کا ہم معنی دوسرا بولتے۔ آج ایسی تفاسیر موجود ہیں اس میں نقطہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک ایسی تفسیر ہے کہ رائٹر کا یہ کمال ہے، وہ کہتا ہے میں نے وہ لفظ استعمال کرنا ہے جس میں ایک نقطہ بھی نہیں آئے، تو یہ ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی باتوں میں کرنا، آپ کے اب یہ کیسے کریں، پھر اس کا کوئی طریقہ بتا دیں، خود کو چیک کریں، اور یہ کب ہوگا، اپنی عام گفتگو کو ٹھیک کریں۔ ہم جب قرآن کے لیے بولتے ہیں، کل آپ اگر پڑھاتے ہیں یا کل جا کے آپ کہیں ڈسکشن کراتے ہیں، آپ نے بات شروع کرنے میں اس طرح بات شروع کرنی ہے کہ اگلوں نے کہنا ہے بس چھوڑ دو، آپ کوئی کمنٹ دے، کوئی بات کرے، میرے پاس بس صرف ایک منٹ ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ بات کہتا بھی یہ کہ ایک منٹ بات کرنی کرے، لیکن وہ صرف تمہید باندھنے میں پونا منٹ لگا دیتا ہے، تو یہ کلام کا جھول ہوتا ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اور آپ اس کے کئی مثالیں ہیں، اگلی صورتیں آپ آتی جائیں گے آپ فیل کریں گے کہ ایک ایک لفظ میں پورا پورا جملہ ہے، الرحمن علم القرآن، ایک لفظ ہے اور اس کے پیچھے کتنی لمبی تفصیل ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لفظوں میں کوئی جھول نہیں رکھا، پھر ساتھ ہی مزید اس کو اور واضح کر دیا کہ قیم لینذر باشسن، قیم ہے۔ اب اس لفظ قیم کو ساتھ ملا لیں گے تو ہمیں انشاءاللہ عوج کا لفظ اور اچھا سمجھ آ جائے گا۔ قیم کا لفظ پیچھے کہیں پڑھا ہے آپ نے، جیسے ملتا جلتا؟ یا چھوٹی سی ایک اور بات بتا دوں جو پہلے بولی میں نے غالباً، کہ عوجن نکرہ میں آیا ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے، تقلیل کے لیے، یعنی بالکل چھوٹا سا بھی جھول نہیں ہے، خاص جھول تو چھوڑیں، عام جھول بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب قیم کا جو لفظ ہے، سورۃ نساء میں پڑھ چکے ہم لوگ، قیامن مال کے لیے آیا تھا کہ ہم نے مال کو تمہارے لیے کیا بنایا، قیامن بنایا۔ تو قیمن کے یہاں تین مختلف معنی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، تینوں قسمیں پہلے ایک ساتھ بول دیتی ہوں. قیمن کے یہاں تین معنی ہے. نمبر ایک بمانی مستقیم, درست کرنے والا ہے. دوسرا معنی ہے معتدل, بیلنسڈ, افراط اور تفریط سے پاک ہے. اس میں کسی ایکسٹریمزم کی کوئی تعلیم نہیں ہے, اس کو پڑھنے پڑھانے والے بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے. اور تیسرا معنی ہے اس کا خود بھی سیدھا ہے, یعنی پہلا کیا تھا کہ دوسروں کو سیدھا کرتا ہے اور یہاں کیا ہے کہ خود بھی سیدھا ہے. اب ان تینوں کے دلائل نوٹ کر لیجئے. پہلا معنی درست کرنے والا ہے, اس کی دلیل ہے ان حاضل قرآن التی ہی اقوم, یہ وہ قرآن ہے جو بالکل سیدھا ہے. سورت اسرا کی آیت نمبر 9 ہے. پھر سورہ بیین آیت نمبر 2 سے 3 میں بھی آتا ہے کہ فیخ کتب قیمہ, اس میں ایسے صحیفے ہیں جو بالکل سیدھے ہیں. پھر معتدل کا جو معنی ہے اس کی دلیل ہے آیت نمبر 115 سورت انام, و تمت کلمت و ربی کا صدقم و عدلا, کہ تیرے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہوئی. اور تیسرا معنی خود بھی سیدھا ہے, سورت مائدہ آیت 84 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب بھیجی کہ جو کامل ہے, وہ مہیمن علی, اور وہ اس کی نگہبانی کرنے والی ہے. سورت مائدہ آیت 155 میں بھی آتا ہے. اب آپ کہیں کہ اتنے مشکل لفظ ہمیں کیوں لکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں کہ ہم جس کتاب سے جڑے یہ ہمیں سیدھا بھی کرے گی, یہ ہمارے اندر سے ایکسٹریمزم کو نکالے گی. دو طرح کا ایکسٹریمزم ہوتا ہے ہر انسان میں, ایک گناہوں کی طرف میلان کی وجہ سے, جو چاہو کرو جیسا چاہو کرو, کھاؤ پیو موج مستی, ایٹ ڈرنک بی میری والی مثال جو پہلے کئی بار آپ کو دی, اس سے بھی یہ کتاب نکالتی ہے. خرمستیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں جب قرآن سے جڑتے ہیں. فالتو شاپنگ, گھومنا پھرنا سب ختم ہو جاتا ہے, ٹریک پہ آنے لگتے ہیں. قیم سیدھا اسٹریٹ روڈ کا تصور آتا ہے ذہن میں. اور قیم مینیجر کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں, کیونکہ وہ اسٹور کے سامان کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کا جو مینیجر ہوتا ہے نا, وہ اس کے ٹیڑھ پن کو دور کرتا ہے, اس کو سیدھا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح عمارت کے پلر کو بھی قیم کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے ہمیں سیدھا کرتی ہے, ہمارے اندر سے افراد کون سا نکالتی ہے جو گناہوں کی وجہ سے تھا. ایک اور بھی افراد ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ ہی دین کو دور سے دیکھنے سے. بعض لوگ جب نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں نا تو اکڑ جاتے ہیں, یہ بھی حرام, یہ بھی غلط, یہ بھی ناجائز, یہ مکروہ, یہ ایسا, یہ ویسا. اور پھر اپنی ذات تک کوئی رکھے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ احتیاط پسند ہیں, آپ جو بھی کہیں آپ شادیوں میں نہیں جانا چاہتے مت جائیے, آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. لیکن جب یہ باتیں دوسروں کے آگے آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس یہ دین اچھا نہیں ہے. یہ بھی تھوڑے علم کی بات ہے. ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں اگر شاید کہیں آپ کو فائدہ ہو اس سے, کہ علم جتنا تھوڑا ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے, جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا نرم ہو جاتا ہے, اتنا آپ کے اندر نرمی آتی ہے. مثال آپ کو اس کی دیتی ہوں آٹا گوندھنے کے سٹائل سے. جو خواتین آٹا گوندھتی ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جس آٹے کو گوندھنے میں کم پانی ڈالا اور سخت آٹا گوندھ کے روٹی پکائی تو روٹی سخت پکتی ہے, اور وہ روٹی جو ڈھیلے آٹے سے نرم آٹے سے پکائی جاتی ہے نا وہ نرم پکتی ہے. فزیکلی تو اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے صاف, کہ جس روٹی کو ڈالا آپ نے توے پہ اس میں پانی تھوڑا تھا تو روٹی سخت ہو جائے گی, اور خاص طور پہ ایک ہی طرف پڑی رہنے رہیں گے تو بالکل ہی اکڑ جائے گی, ٹھنڈے توے پہ ڈالیں تو اور ہی بری ہوگی. بالکل اسی طرح جب آپ نرم آٹے کی بیلی بھی روٹی ڈالتے ہیں نا, تو اس کا اپنا پانی اس روٹی کو نرم کرتا ہے. اب پانی کیا ہے, علم بھی تو پانی ہے نا, تو تھوڑا تھوڑا علم آتا ہے نا تو سخت ہوتا ہے, لیکن جب اس میں اور ڈالتے جائیں گے انشاءاللہ نرم ہوتا جائے گا. اور قرآن سے جڑے بغیر یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا لوگ بہت ایکسٹریم پہ جاتے ہیں دونوں طرف, تو اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتاب پر اعتماد کیا جائے, اس کو یقین کے ساتھ دیا جائے, پڑھا جائے, لیا جائے. اور آئی کیوں تھی, اس کا مقصد بھی بتا دیا, لینذر, تاکہ ڈرائے. یہ ہے مقصد قرآن. آپ 30 پارے پڑھ لیں گے, 114 سورتیں پڑھ لیں گے نا, تو کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک لفظ میں اس کتاب کا مفہوم بیان کرو تو آپ کہیں گے لینذر. خود بھی ڈرو, دوسروں کو بھی ڈراؤ, یہی تھا انذار. دوسری آیت, پہلی آیت کیا نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اقرأ باسم ربک, خود پڑھی اللہ کے نام سے. اور دوسری آیت وانذر عشیرتک الاقربین, قریبی رشتہ داروں کو اب انذار شروع کرے. آج مسلمانوں میں انذار ہی نہیں رہا, خود بھی نہیں ڈرے دوسروں کو نہیں ڈراتے، اور فقہی چیزوں کو دین بنا کر یا حلال اور حرام کو اتنا ہائی لائٹ کر کے پیش کر دیا کہ جس کے نتیجے میں دین خشک چیز بن کے رہ گئی۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر ہمیں بتایا کہ یہ کتاب جو تم پڑھنے لگے ہو یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ کتاب تمہیں ڈراتی نہیں ہے، ایسی خبر دیتی ہے جس سے تم واقعی اپنے آپ کو درست کر لوگے، اور نذیر یا نذر کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس میں ڈرایا گیا ہو۔ جس کے دل میں قرآن پڑھنے کے بعد ڈر نہیں پیدا ہوا نا، وہ قرآن قرآن نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور آج دین کے نام پہ اس قسم کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ کسی نے سوال پوچھا کہ کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ فلاں جگہ آئیے اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کسی عورت کے پاس ہے تو وہ اس کی زیارت کرائیں گی، اور آج کل بہت ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے اس پہ، اور ینگ بچیوں اور سب کو جمع کیا جا رہا ہے کسی کا گھر بڑا سا لے کے تو وہاں وہ آ کے کرائیں گی، تو کیا استاذہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے ان کو بھی وہی اپنی عادت کے مطابق پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں۔ کہتی مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، پہلے تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا کیا ٹھیک نہیں لگ رہا؟ بہرحال قصہ مختصر، جو بات اینڈ پہ پہنچی میں نے اسے کہا کہ میں تو آپ کو صرف اتنی بات کہوں گی کہ ہم جس نبی سے تعلق رکھتے ہیں نا، اس کی حدیث بھی ہم اس وقت تک صحیح نہیں مانتے جب تک اس کی سند ٹھیک نہیں چلتی۔ یہ ضعیف اور غریب اور کمزور حدیثوں کا جو تعلق ہے وہ کیوں ہے؟ کہ یہ ریسورسز ٹھیک تھے کہ نہیں؟ مجھے صرف یہ پوچھ کے بتا دیں کہ یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتی استاذہ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا انہیں کہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی، انہیں کہیں کہ آئیں میں آپ کو ایک ایسی کلاس میں لے کے چلتی ہوں کہ جہاں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سکھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، اور آپ اس کو فیل کریں گے۔ میں نے کہا جس دین میں آپ کی کہی ہوئی بات جب تک پوری چین سے نہ جڑے اس کو نہیں لے سکتے، تو آپ کے بال، آپ کی آنکھ، اس سے کیا؟ اگر دوسری بات اگر دیکھ بھی لیا تو وٹ نیکسٹ؟ کیا ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا آپ کا بال؟ ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا عبداللہ بن ابی نے آپ کے بال نہیں دیکھے ہوئے تھے؟ 1500 سال ہونے والے ہیں، 1430 کے قریب چل رہے اس وقت، یعنی 1450 سال کے بعد آپ ایک بال کو لا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ہے۔ اور ایک عام عورت، میں تو نہیں جانتی کون ہے، واللہ ہی کوئی اگر آپ میں سے جانتا ہے تو اس کو اس پرسنل نہ لے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے یہ باتیں آگے بھی کئی جگہ اوروں سے بھی سنی ہے کہ اس طرح لوگ زیارتیں کراتے ہیں تو لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ کہتی ہاں نہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے کلاس کی، لیکن وہ کہہ رہی ہے میرے امتحان ہو رہے ہیں، میں اس کے بعد آؤں گی۔ میں نے کہا ہاں بس اب ان کو دعوت دیتی رہے، لیکن اس طرح کا دین لوگوں کو پیش کر دینا، انذار نام کی چیز کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا یہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی آپ کو خواب میں بھی دکھ جائیں اور آپ سے ناراض ہوں تو کیا آپ کو جنت ملے گی اس پہ؟ یہ تو ڈراوے ملیں گے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ اور خواب میں وہ کیوں آئیں گے؟ وہ تو 1400 سال یہاں جی کے لوگوں کو بتا کے گئے ہیں کہ لوگوں فکر کر لو، اپنی فکر کر لو۔ ہاں ویبشر المومنین، پھر بشارتیں بھی تو اسی نبی کی زبان سے ملی کہ خوشخبریاں دے دو، ایسی بشارت جس کا چہروں پہ اثر آئے۔ اور حقیقت ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو سن کے مان جاتا ہے اس کا تو چہرہ کھل جاتا ہے، اس کی زندگی میں غم نہیں رہتے، خوشیاں ملتی ہیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس سے کیا ملے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیں یہ ساری صفات کس کی آ رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہیں؟ نہیں، قرآن کی آ رہی ہیں۔ آپ ٹیک کے ساتھ ساتھ چلیں نا، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا کہ پہلے اس میں عوج نہیں ہے، پھر دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ قیمن ہے۔ اگر اب آپ کو ایک سوال دے دیا جائے، اب اس پہ آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹھہرے ہم لکھ لیں۔ اسائنمنٹ میں یہی سوال آ سکتا ہے نا کہ بھئی سورۃ الکہف کی ابتدائی دو آیتوں کی روشنی میں قرآن پاک کی صفات لکھیں۔ تو کیا صفتیں ہیں قرآن کی؟ نمبر ایک، ٹیڑھا نہیں ہے۔ دوسری بات، قیمن نصیدہ کرتا ہے۔ تیسری بات ہے، انذار کرتا ہے شدید قسم کا۔ پھر چوتھی بات یہ کہ یبشر المومنین، ٹھیک ہے ہوا یہ سب کچھ اللہ کے نبی کی زبان سے تھا، لیکن قرآن بیچ میں سے نکال دیں تو یقین کریں کہ انذار اور تبشیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی آیتوں کی۔ اللہ کی کتاب اتنی جاندار چیز ہے، آپ ایک گھنٹہ تقریر کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت کو صرف ترجمے کے ساتھ لوگوں کے کھول دیں۔ اس سے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ لوگوں کے دلوں میں اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ ایسی باتیں کریں نا، جب تک قرآن کی آیت نہ پڑھیں ماحول ہی نہیں بنتا، وہ جگہ ہی نہیں لگتی کہ وہاں کی ہے۔ اور یہاں باسن شدیدن سے مراد تنگیاں ہیں، لیکن مراد اس سے عذاب ہے۔ گویا کہ اس کتاب کے قیم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ڈراتی بھی ہے اور خوشخبریاں بھی دیتی ہے۔ سورت مریم کی آیت 97 میں بھی آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّى. بس ہم نے آپ کی زبان پر یہ قرآن آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے متقیوں کو بشارتیں دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو نیک کام کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں. ہر مومن نہیں, اچھے کام کرنے والا. اور کیا خوشخبری ملے گی؟ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, خوبصورت اجر ہے. جہاں سے آپ کو اب احسن عمل کی بھی پہچان پتہ چلے گی. فرمایا کہ ہر مومن کو خوشخبری نہیں ملتی بلکہ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عمل صالح عمل کب بنتا ہے؟ تو اس کی دو شرائطیں. نمبر ایک, اخلاص ہو, شرک سے پاک ہو بندہ, اللہ کے لیے کرے صرف اس کام کو. اور دوسری, اتباع سنت. یہ جملہ تو آپ رٹ لیں کہ کوئی عمل صالح بنتا نہیں جب تک کہ بندے کے دل میں اخلاص نہ ہو اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اسی کرائیٹیرین پہ پھر آپ یہود اور نصارہ کی نیکیوں کو پرکھ سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو کیوں نہیں اللہ قبول کرے گا, یہ بھی تو چیریٹی کرتے ہیں, یہ بھی وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو اس کا جواب ہے اس میں کہ وہ چلیں اخلاص کے ساتھ تو کر رہے ہیں لیکن اتباع سنت نہیں ہے, طریقہ نبی والا نہیں ہے. اور یہی دو چیزیں دین کی ایک بہت بڑی اکائی بن جاتی ہیں. یعنی ہیں دو چیزیں لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے جس کے اندر اللہ کے لیے کرنا ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ خیر دیتا ہے. اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ عمل صالح ہوتا کیا ہے. تھوڑی سی ایک دو روایات آپ کے سامنے شیئر کروں گی اس کے بارے میں کہ کسی کا کوئی عمل صالح کب ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آسان عمل کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں ہر بندے کا یہی کلیم ہے نا کہ میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں. فرمایا کہ تم میں سے آسان عمل کرنے والا وہ ہے جو عقل کا استعمال کرے, یعنی عقل میں جو آسان ہو, سمجھدار ہو. بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ بے تکی بلکہ بے وقوفوں والی نیکیاں اور حرکتیں کرنے لگتے ہیں. مثلا جیسے آپ کو بتایا کہ بھئی حرم میں گئے اور الٹے چلنے لگ گئے, پیچھا کرے, اب یہ بے وقوفی والی بات بنتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر عقل کو رکھنے والا ہو. پھر جب اس کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو خوشی سے اس کو کرے, اطاعت کرنے والا ہو. ہم سب اپنے عملوں کو چیک کریں کہ ہمارے عمل کیسے ہیں. پھر ایک اور سوال ہے کہ ان لہم اجرن حسنا, کیوں کہا اجر؟ کیوں کہا اجر؟ تو کہتے ہیں معاوضے کو. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاوضے میں دے گا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اجر لفظ بتا رہا ہے کہ عمل کرنا پڑے گا. جو کام کرتا ہے اس کو ہی پے ملتی ہے نا, جو کام نہیں کرے گا اس کو کیسے ملے گی؟ جس نے آج اس دنیا میں کوئی کام ہی نہیں کیا اس کو کل اجر کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک لفظ سے خوش فہمیوں کو ختم کر دیا کہ دیکھو جب تک تم عمل نہیں کرو گے کل وہاں کسی بھی معاوضے کی کوشش نہ کرنا, خواہش نہ رکھنا. اور حسنہ جو ہے سورۃ یونس آیت 26 میں ہم پڑھ چکے کہ للذین احسنوا الحسنی, جنہوں نے احسن عمل کی ان کو حسنہ یعنی جنت ملے گی. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی اور ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجرن حسنہ پھر کیا ہے؟ جنت ہے. کیسی ہے کوئی نہیں جانتا, ہاں بس یہ بتا دیا کہ کتنی دیر وہاں رہنا ہے. ماں کے سین افیہ ابدا, وہ ٹھہریں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ, ابد الآباد تک رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کے ساتھ جڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچا دیا؟ ماں کے سین. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیتوں میں مقسن, الا مقسن, وہی لفظ ہے یہ بھی, ماں کے سین, مقصا سے, ماکس کی جمع ہے یہ. اب اگر آپ کو لفظ آ جائے ماکس, اس کی جمع لکھیں تو ماں کے سین, اور اگر آپ کو دے دیا جائے لفظ ماں کے سین لکھیں اور اس کا واحد لکھیں تو ماں کے سن ہوگا. ٹھہرنے والے, کبھی نہیں وہاں سے جائیں گے, وہاں جانے کے بعد کبھی جگہ بدلیں گے نہیں. اسی صورت میں ہم پڑھیں گے فردوس میں جانے کے بعد جنتیوں کا حال کیا ہوگا کہ وہ وہاں سے جگہ ہی نہیں بدلنا چاہیں گے، چینج ہی نہیں کرنا چاہیں گے، جو جگہ مل گئی اسی کے اندر رہیں گے۔ لیکن جو لوگ نہ مانے، جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، اس دنیا کے آگے بھگ گئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا، ان کا حال کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں۔